الحمد لله على الغفر وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد برادران اسلام اللہ پاک نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے ساتھ یہ نظام قائم فرمایا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک خود ان کے سامنے کھڑے ہو کر سنانے اور سننے کا حکم دیا گیا. اس قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا انتظام ایسا فرمایا کہ چھوٹے بچوں تک کے سینوں میں اس کو محفوظ فرمایا اور پھر پوری امت مسلمہ کو سننے اور سنانے کی ترغیب دی. پابند فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ یہ ہونا چاہیے کہ سنائیں وہ حافظین قرآن ہیں اور جو دوسرے حضرات ہیں وہ سنیں. پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے ساتھ میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ان کی کتاب جو ہے اس طرح پڑھی جاتی ہو اور سنی جاتی ہو. جو ان کے عالم حافظ ہوتے تھے, حافظ تو کوئی کوئی ہوتا تھا, عالم البتہ ہوتے تھے, تو بس وہ اپنی بات کو چھپاتے تھے, دوسرے لوگوں سے حتی الامکان اس کو مخفی بھی رکھتے تھے, عام بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اس امت کو اللہ پاک نے ایک شرط عطا فرمایا کہ یہ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, کھڑاتے بھی ہیں, سناتے بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور انسانی زندگی کے سب شعبوں کے لیے ہے. جب تک اس کی تلاوت کی جاتی رہے گی اور اس کے معانی اور مضامین سے واقف ہو کر اس پر عمل کیا جاتا رہے گا, انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. بڑی شان والا اور بڑی عظمت والا کلام ہے. جو ذات اتنی بڑی ہوتی ہے اس کی بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. کلام الملوکی ملوک الکلام, جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے, باتوں میں وہ بادشاہ ہوتی ہے. تو اللہ پاک تو خالق ہیں, مالک ہیں, حاکم ہیں, رب ہیں, قادر مطلق ہیں, فعال لما یرید ہیں, ساری مخلوق ان کی محتاج ہے, وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ان کی بات میں کتنی عظمت اور کتنا وزن اور کتنا دبدبہ ہے. بے محابہ بلا تکلف وہ ہر ایک کو مخاطب بناتے ہیں, بادشاہوں کو بھی مخاطب بناتے ہیں, امیروں کو بھی, غریبوں کو بھی, رعیت کو بھی, مردوں کو, عورتوں کو, طاقتوروں کو, کمزوروں کو, کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ میری بندگی کرو, میرے سامنے میرے نیاز کو جھکاؤ, میرے لیے نماز پڑھو, میرے لیے روزہ رکھو, میرے لیے حج کرو, میرے لیے زکات دو. جو مانے گا اس کا انجام یہ ہوگا. وہاں ڈر نہیں ہے, جھجک نہیں ہے, رعب نہیں ہے, عروبیت نہیں ہے کہ کسی کا لحاظ کر کے کچھ بولنا ہے. جو کامیابی چاہتا ہے اس کو میری بات ماننی پڑے گی, میرے رسول کی بات ماننی پڑے گی. اور جس نے مانا ہے وہ کامیاب ہوا ہے, اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہوا ہے. جنہوں نے نہیں مانا ان کی ناکامی کی شکلیں جو دنیا میں آئی وہ اللہ نے کھل کر بیان فرمائی. کسی کو ہم نے پانی میں ڈبویا, کہیں کسی کے پاس پانی آ گیا, کسی پر ہوائیں آئی اور انہیں ہواؤں نے صرف تباہ کر دیا, کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی, کسی پر آگ کی بارش ہو گئی, کسی کو زمین نے کھا لیا. بس بتایا کہ نہیں ماننے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. اس میں طاقت والے بھی گزرے, اس میں کثرت والے بھی گزرے, اس میں قوت والے بھی گزرے, اس میں تجارت والے بھی گزرے, دولت والے بھی گزرے, حکومت والے بھی گزرے, کسی کی پرواہ نہیں. ولا یخاف عقباها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فتوبہ, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے برابر کر دیا ان کو, اور کسی سے کچھ خوف نہیں اللہ کے. واقعات بیان کیے گئے پچھلے قوموں کے اور جنت کی تفصیلات ہیں کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہے, کیا آنے والا ہے. جہنم کی تفصیلات ہیں کہ نہیں ماننے والوں کا انجام کیا ہے, کیا آنے والا ہے. اور یہ جو انجام ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. دنیا کی قابلیتیں, ڈگریاں, ہوشیاریاں, ان سب چیزوں سے ان کی وجہ سے کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا لے, خدا کے عذاب سے یہ نہیں ہو سکتا. جس کو کامیابی چاہیے اس کو غلامی کرنی پڑے گی, اس کو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اس کو قرآن والے راستے پہ چلنا پڑے گا. اور جو منمانی اور نفسانی راستے پہ چلے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا. بالکل دو ٹوک دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کا انداز جو ہے وہ بالکل ہر کتاب سے الگ ہے. اس کے والی بات کسی کتاب میں نہیں آئیں گے. اس کے بولنے والے کا جو انداز ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ خالق ہے سب کا, وہ مالک ہے سب کا, وہ رب ہے سب کا. اس کے پاس آسمان زمین والے سب برابر ہیں, اس کے پاس پیغمبر ولی سب برابر ہیں. اب اندازہ لگا لیجیے, پیغمبروں کے امام کو بھی ایسا خطاب کرتے ہیں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کہ دوسرا آدمی گھبرا جائے. یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی شان ہے. اس شان کے ساتھ جب آدمی, اس تاثر کے ساتھ جب آدمی سنتا ہے, اس بات کو لیتا ہے, تو پھر اپنے دل پر بھی اس کو اسی طرح اپلائی کرے کہ اللہ پاک کیا فرمائے. حسب دستور انشاءاللہ تعالی آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ اس کلام مبارک کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جایا کرے گا جو سنایا جاتا ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پورا تو نہیں سنایا جا سکتا, اگر تو چاہتی ہے کہ پورا کم از کم ہم سن لیں کہ اللہ نے کیا فرمایا, مگر چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اپنے پاس تو تھوڑی سی تھوڑا سا حصہ سیدھا سیدھا منتخب منتخب جگہوں سے کہ اللہ پاک نے آج جو ہمیں سنوایا ہے اس میں فلاں جگہ یہ ہے, فلاں جگہ یہ ہے, فلاں جگہ یہ ہے. کچھ باتیں ہمارے سامنے ان شاء اللہ پڑی رہیں گی تو وہ بھی ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں, اور بہت کچھ نفع ان کے ذریعے سے ہمیں ہو سکتا ہے. جیسے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے شروع میں سارے انسانوں سے ایک بات فرمائی, وہ یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو, میں تمہارا رب ہوں, اور تمہارے باپ دادا جتنے گزرے ہیں سب کا رب ہوں. تو تم کو اپنے رب کی تو عبادت کرنی پڑے گی نا, اعبدوا ربکم, تم اپنے رب کی عبادت کرو, اور یہ رب تمہارا بھی رب ہے, پالنے والا ہے, تمہاری زندگی اس پر ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنے تمہارے آبا و اجداد اوپر کے تمہارے گزرے ہیں سب کا بھی وہی رب ہے, والذین من قبلکم. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تمہارے نظام زندگی آنکھوں کے سامنے ہے, سورج ہے, چاند ہے, زمین ہے, آسمان ہے, بادلے ہیں اور پھل ہے, یہ سب صرف اس ایک اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. زمین کو اسی نے فرش بنایا ہے, آسمان کو اسی نے چھت بنایا ہے, اور وہی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے, اور پھر اسی سے ہر قسم کی پھل, ہر قسم کے پھل تمہارے رزق کے واسطے اللہ پاک ظاہر فرماتا ہے اور نکالتا ہے. لہذا اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا تم کو حق نہیں ہے, اس کی بندگی کرنی ہوگی. اس میں ایک حق یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اقرار کرتا ہے اپنے دل میں, عقیدہ رکھے ہاں صرف لائق عبادت اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے واسطے جانی عبادت نماز مقرر فرمائی, وہ کرنی پڑے گی, پانچ وقت کی نماز ادا کرنا پڑے گا. کوئی کام ہمارا بنے اس سے نہ بنے اس سے بیٹھ نہیں, اس کا یہ رائٹ ہے, ہمارے پالنے والے کا, ہمارے خالق کا, مالک کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے مخلوق ہیں. اس کا نماز پڑھو پانچ مرتبہ, تو ہر مسلمان کو نماز پڑھنی ہوگی پانچ مرتبہ دن میں. اور رمضان المبارک کے روزے یہ جانی عبادت ہے, نماز جو ہے نا وجودی عبادت ہے کرنے کے ذریعے سے, روزہ جو ہے عدمی عبادت ہے نہیں کرنے کے ذریعے سے. عبادت میں بندگی کرنی ہوتی ہے, کچھ کرنے کو کہا جائے تو کر کے بندگی کرنا, کچھ نہ کرنے کو کہا جائے تو نہ کر کے بندگی کرنا. تو نماز کرنے کی ہے اور روزہ جو ہے وہ نہیں کرنے کا ہے. اور زکوٰۃ یہ مال کے ذریعے سے عبادت ہے, اور حج یہ مال اور جان دونوں کے ذریعے سے عبادت ہے. تو اللہ کو ماننے کے بعد یہ پانچ چیزیں سے اس آدمی کو کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے, وہ رب ہے, وہ بیان ہے. عبادت کے جتنے حصے ہوتے ہیں وہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں. یہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں شک نہیں کرنا, اور ساری دنیا کو بتا دینا کہ اس میں شک نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو چیلنج ہے اس کا کہ اس کے جیسا کلام بناؤ. یہ خدا کی شان ہے کہ کوئی نہیں بنا سکتا. کمپیوٹر کا زمانہ آ جائے, غیر کمپیوٹر کا زمانہ آ جائے, کبھی بھی اس سے پہلے بھی نہیں ہوا, آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا. یہ قرآن کا جیسا کلام اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو اس کا ہاتھ رک جاتا, اس کی زبان رک جاتی, وہ نہیں لے سکتا. اس سے پہلے بہت تجربہ کر چکے ہیں لوگ, کوئی اس جیسے کلام نہیں بنایا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے, یہ معجزہ ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. جو یہ جو بات ہے بالکل حق ہے, سچ ہے, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اس میں ایمان والوں کو خوشخبری ہے, جو ماننے والے ہیں, کوئی بھی مانے, یہ نہیں کہ جس وقت مسلمان ہیں ان کو ہے, جو غیر مسلم ہیں ان کو نہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ مان جائے تو ان کو بھی خوشخبری, جو یہود و نصارہ ہیں وہ مان جائے تو ان کو بھی خوشخبری. قیامت تک جتنے انسان ہیں جو مانیں گے ان ماننے والوں کو ایک خاص خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ان کے لیے جنتیں ہوں گی, نہریں ہوں گی اس کے نیچے سے بہتی ہوئی, اور ہر قسم کے پھل انہیں دیے جائیں گے. اور جب بھی دیے جائیں گے انہیں پھل تو وہ الگ الگ ہوں گے لیکن وہ ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہوں گے. اور رب تعالی شانہ ان کی بہترین پاکیزہ بیویوں کے ساتھ شادیاں کریں گے, اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو آدمی اس پر عمل کرے گا, اصل کامیابی کی زندگی ہمیشہ کی اس کو ملنے والی ہے. یہ خوشخبری دینا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا آپ بشیر بنا کے بھیجے گئے، یعنی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے کو خوشخبری دینا اور نہ گزارنے والے کو ڈرا دینا کہ تو عذاب سے نہیں بچ سکتا، چاہے اپنے کو کچھ بھی سمجھتا رہے جب تک. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، اس سے پہلے جو ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب ان کو بھی دی تھی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، تورات دی گئی. ہم سے پہلے جو بالکل قریب کے ہیں وہ انجیل اور تورات کے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ جو آسمان کی ہدایت ان کو ملی تھی اس کو انہوں نے فراموش کیا، اور جو اس کے تقاضے تھے ان سے ہمیں اشار روگردانی کرتے رہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اگر سے کہ یہ سورت نازل ہونے میں بہت بعد میں ہوئی لیکن رکھے جانے میں پہلے لوہے محفوظ کی ترتیب ہے، یہ نازل الگ ہوتا تھا قرآن پاک، رکھا الگ جاتا تھا کہ اس کو ایسا رکھو. جبرائیل علیہ السلام بتاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوہے محفوظ میں یہ ایسا لکھا ہوا ہے تو ایسا لکھا جاتا. تو قیامت تک آنے والے انسانیت کے سامنے جو سلیبس کے طور پر رکھی جانے والی کتاب تھی اس میں سورہ بقرہ پہلے، سورہ فاتحہ کے بعد، وہ پہلے سے بھی پہلے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو لوگ تھے، خاص طور پر جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کی طرف سے جو بے اصولیاں ہوئی اور بدتمیزیاں پائی گئیں ان کو بیان کیا خاص طور پر. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں پچھلی کتاب والوں کی طرف سے جو بے ادبیاں اور بے اصولیاں ہوئی ہیں ان کو سنایا گیا، تاکہ یہ کتاب والے جن کو یہ کتاب اب دی جا رہی ہے یہ بے اصولی نہ کریں. اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ بے اصولی کریں گے تو ان کے ساتھ وہی معاملہ اللہ کریں گے جو ان بے اصولی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. انہوں نے کتاب کے ساتھ بے ادبی کی، کتاب کو نظر انداز کر دیا، کتاب کو اہمیت نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو کیسے کیسے سزا دی اس کا بیان ہے. اس امت کے ساتھ میں بھی اس وجہ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی یہ خصوصیت ہوگی کہ اس کو سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہے. حضور کی امت ہونے کی بہت سی خصوصیتیں ہیں، بہت سی مراعات ہیں، بہت سی رعایتیں اس امت کو حاصل ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرنے کا جو وبال ہے، جیسے پچھلوں کو ان کی آسمانی کتاب پر عمل نہیں کرنے کا وبال ملا، اس امت کو بھی ان کی آسمانی کتاب پر عمل کرنے میں سستی کرنے پر وبال ملے گا. چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے. اس پہلی صورت میں جو آج پڑھی گئی ہے، پچھلی قوموں کی 40 خرابیاں سمجھائی گئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے، 40 کو کبھی گنا بھی نہیں سکتا. اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک بےہودہ قوم تھی، بے ادب قوم تھی. اگر ہم ایک اصول بھی لے لینا اس کا کہ ہمیں ادب کرنا ہے، ہو گئی بات، 80% کام ہو گیا سمجھو. اس قوم میں ادب نہیں تھا، نہ پیغمبر کا ادب تھا نہ کتاب کا ادب تھا. حتیٰ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا وتیرہ ان کا حضور کے ساتھ بے ادبی کا تھا. چنانچہ اس رکو میں، اس سورہ میں بیان بھی کیا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے یہ لوگ، آپ کی مجلس میں آتے تھے یہود، اور آ کے کہتے تھے کہ رائنا، ایک لفظ ہے عربی کا رائنا، اس کے دو مطلب آتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہم پر نظر کرم کیجیے، بولتے ہیں آپ توجہ کیجیے، اٹینشن، پے یو اٹینشن، آپ توجہ فرمائیے ہماری طرف. ایک مطلب یہ ہے، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ وہ اس مطلب سے بول رہے ہیں، صحابہ بھی بولتے تھے، اور جب صحابہ اس کو بولتے تھے ان کو سنا سنی تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے، ہم بولے یہ بھی بول رہے ہیں. اچھا، ان کی نیت میں فطور تھا، بے حد اور بدتمیز قوم ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل معنی چرواہے کے بھی آتے، بکری چرانے والا. تو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں بھی چرائے ہیں، مگر وہ اس سینس میں نہیں بولتے تھے کہ آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں، بلکہ اپنی سوسائٹی میں بکریاں چرانے والے کا جو مقام ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھ کے حضور کو مخاطب کرتے تھے، رائنا، وہ چرواہے بننے کی بات، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ان کے دل کے اندر یہ جو بیماری تھی یہ ظاہر نہیں کرتے تھے، اللہ جانتے تھے. اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کا راز اگل دیا، کہنے کہ یہ بےہودگی اور بدتمیزی سے یہ جملہ بولتے ہیں، تو مسلمانوں کو اچھی نیت سے بھی یہ جملہ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ادب سکھایا اس میں جواب نہیں ہے، اور حکام میں اتنی باریکی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر مسلمان اچھی نیت سے بھی حضور کو رائے نہ بولے تو حضور نے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ نہیں تم کو اجازت نہیں، کیوں اس کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے کیا؟ اس معنی کو ادا کرنے کے واسطے دوسرا لفظ بھی تو مل سکتا ہے، وہ کوئی انظرنا وقت نہ ہو، اور انظرنا کہاں کرو آپ لوگ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو سنا کرو. تو پچھلی امت میں جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ بے ادبی کی تھی، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے اور احسان سے خصوصیت یہ ہے اس امت مسلمہ کی کہ یہ پیغمبر کے ساتھ بے ادبی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی دنیا بھر میں بے ادبی کرے تو برداشت نہیں کرتے, رہنے بدلے پہ آ جائیں گی. اور یہ ہمارا خصوصیت ہے, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے, اس کو لوز نہیں کرنا ہے. یہ کام کی چیز ہے. اپنے نبی کے ساتھ اگر احترام اور عزت نہیں ہے تو پھر کس مذہب کس بات کے لیے رہ گیا, مذہب میں کیا خوبی رہ جائے گی؟ پھر ایک بات یہ بتائے گی. اب یہ ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ میں بھی ایسا کرتے تھے, پیغمبر کے ساتھ میں بھی کرتے تھے, اللہ کے ساتھ میں بھی کرتے تھے. ادبی نظام لوگوں کے ذہن, ہمارا بھی یہی فرض ہے میرے دوستوں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کی عظمت دل میں, اللہ کی بات سب سے بڑی بڑی. اللہ کی بات ہے, ہم سے عمل نہیں ہو سکتا مگر ہم اس کا مذاق نہیں کریں گے. ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا لیکن ہم شرمندہ ہیں اس کے اوپر, لیکن یہ کہ بھائی ہاں یہ بات اپنی جگہ پر اللہ کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہے, ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم گنہ گار ہیں, مگر بھائی یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے, یہ پیارے نبی کا طریقہ ہے, ہم اس میں کچھ نہیں بولیں گے. ادب ہونا ضروری ہے, احترام ہونا ضروری ہے, اپنی زبان سے ایسی بات بولنا جس کی وجہ سے اس میں تنقید اور کمی آئے یہ اجازت نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ ہے اسی سورت کے اندر کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ جب تک آپ خود ہم کو آ کے نہیں بولیں گے کہ یہ میں تورات دیا ہوں, ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات, اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا پھینک دیتے. ارین اللہ جہرا, اللہ کو دکھاؤ ہمیں علانیہ, اللہ 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 نہیں دیکھے تو صحیح ہم کے وہ ہے جیسا. یعنی یہ بہت بڑی جرات کی بات ہے ایک ایسی مخلوق کو کہ جس کی حیثیت جو ہے نا ہمارے واسطے پیشاب کا جو جرثومہ ہے نا, پیشاب کے خطرے میں کئی ملین جرثومے ہوتے, اس میں سے ایک جو جرثومہ ہے اس کی جو پوزیشن ہمارے سامنے ہے اس کے ہزاروں حصے کی بھی ہماری پوزیشن اللہ کے سامنے نہیں ہے. اب ہم کو دکھائیے آپ کون ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کون ہے. یہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھے. قرآن پاک میں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ کو دیکھیں گے. یہ آپ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ ان کے اوپر بجلی آئی اور سارے کے سارے ایک ساتھ مر گئے, 70,000 مر گئے ایک ساتھ, 70,000 نہیں 70 کو اللہ نمائندہ بنا کے لے کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, وہ پورے کے پورے اس مطالبے پر بجلی کی سزا کے ذریعے سے مار دیے گئے. پھر ان کے ساتھ ایک خصوصیت عجیب ہوئی, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی لاڈلے پیغمبر, ان کی ہر دعا اللہ نے سنتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر ان کو ایسے مار کے میں جاؤں گا وہاں پہ قوم کے پاس تو قوم تو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی ہے, میرا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. وہ بولیں گے کہ مروا کے آ گیا, کچھ ڈال میں کالا ضرور ہے, وہ کتاب ہوتی نہیں آسمان سے. ایسے بولے آپ زندہ کرو یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کی بھی شان, موسیٰ علیہ السلام کی بات ایسی مانتے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر دیا, وہ سب چلے پھرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام واپس لے گیا پوروں کو اٹھا کے, یعنی کہ خالی کوئی بے ہوش ہو گئے تھے, مر ہی گئے تھے. اچھا وہاں جانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو تورات ہے ہم لے تو رہے لیکن ہم سے عمل ہوگا نہیں, اس سے کیوں نہیں عمل ہوگا, سن رہے ہم لیکن ہم سے ہوگا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت ان کو تنبیہ کی اور ایسا ان کو ڈرایا. حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں ایک آیت ہے پہلے پارے میں, اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانتے نہیں مانتے, ابھی ڈال دوں اس کو, تمہارے اوپر ڈالوں گا ابھی چٹنی ہو جاؤ گے اس کے نیچے. کہنے کے نہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. جب ان سب نے کہا کہ نہیں ہم مانیں گے عمل کریں گے تب ہٹا دیا. جب ہٹا دیا تو کہنے کے لینا تو ہے کتاب کو مگر عمل کیسا ہو سکے گا, ہم سے تو بہت مشکل ہوگا نہیں. اللہ مسلم کہ وہ شریف وہ فکل ہوگی انہوں نے عجل, ان کم وقتوں کے دلوں کے اندر گوشالے کی محبت جو ہے نا وہ جذب ہوگی, ابزار ہو گئی, پوری کھلا دی گئی ہے, بیت اللہ کی محبت جو ہے گھس گئی ہے ان کے دل کے اندر. اس لیے اتنی سختی کے باوجود یہ قوم مان نہیں رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی بڑی عجیب خصوصیت ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اس کو لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں اور ہم کر کے بتا دیں گے, ہم سن رہے ہیں اور ہم کر دیں گے. حتیٰ کہ یہ جواب صحابہ نے اس موقع پر دیا کہ جب بعض چیزیں ایسی تھی کہ جن کا کرنا امپاسبل تھا صحابہ کے لیے, صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ لیا کہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے کیونکہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرو, اللہ کہہ رہے ہیں کرنا ہے تو تم کو ہم کر دیں گے, بقیہ معافی مانگو. غفرانہ کا جو ہے نا وہ اسی لیے اس کے ساتھ وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. جب صحابہ کرام نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ جب یہ صحابہ کے جملے کو قرآن پاک میں ایز قرآن اتارا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جلوس تھا. ان کے جلوس میں ان کا جھنڈا تھا پورا, ان کے ساتھ یہ لائے کہ وقالو سمعنا واطعنا, انہوں نے کہا کہ سنا اور ہم کر کے بتائیں گے, کر دیں گے برابر, اور کیا بھی صحابہ نے, جان لگا دی, مان لگا دیا, جذبات لگا دیے, عزت لگا دی, وطن لگا دی, جائیداد لگا دی, تعلقات لگا دیے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, اللہ کے دین کو دنیا میں چمکا دیا. بندگی میں یہ ہوتا ہے, اصل میں بندگی میں یہ ہے کہ جب اللہ کو اپنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کچھ کرو, تو اس میں یہی بات بتائی جاتی ہے. تو پچھلے قوموں کے اندر جو بات آئی تھی اس سے بچانے کا شروع سے اہتمام کیا گیا ہے, اس لیے مسلمانوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اس معاملے میں. میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو, ایک بات ہم ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں یعنی سورہ فاتحہ کی, اس میں تین راستوں کا ذکر ملتا ہے, ایک راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا, اور ایک راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا, اور ایک راستہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. علماء نے فرمایا کہ دنیا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جن پر غصہ ہوا ان کا بھی راستہ رہے گا, اس کے فالوور رہیں گے, اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ اس کے بھی فالوور رہیں گے, اور جو اللہ کے راستے پر ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کے بھی فالوور رہیں گے. یہ تینوں راستے قیامت تک رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے. اسی وجہ سے اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم ہم چاہتے ہیں, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دونوں راستوں کو ہم نہیں چاہتے ہیں. تو زندگی کے اندر آپ کو ہمیشہ ان تین قسم کے راستوں سے سابقہ ہے, عقیدوں میں, افکار میں, لباس میں, کھانے پینے میں, تہذیب میں, معاشرت میں, خوشیوں میں, غمیوں میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, سب چیزوں میں آپ کو ان تین قسم کے راستوں سے سابقہ پڑے گا. ہر مسلمان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں منعم علیہم کا راستہ کیا ہے, جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ کیا ہے, اور وہ صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, علماء ربانی ہیں, دیندار طبقہ ہے, مذہبی طبقہ ہے. مذہبی طبقے اور دیندار طبقے کو فالو کرنے کا نام انتہا پسندی نہیں ہوتی. ہر چیز میں آپ کو ضابطے سے رہنا پڑے گا, جتنا آپ کسی چیز کو اسٹرکٹلی اور صحیح فالو کریں گے اس کے نتائج آپ کو صحیح ملیں گے. لوگوں نے غلط کانسیپٹ دینے کے واسطے, مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے واسطے ایسے الفاظ عام کیے ہوئے دنیا میں کہ جب بھی کوئی آدمی مذہب کی طرف زیادہ چلے تو اس کے واسطے ایسے الفاظ استعمال کیے جائے تاکہ لوگوں کے درمیان میں اس کے بارے میں غلط تاثر ہو, وہ خود بھی گھبرا جائے. قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ اسلام میں تم پورے پورے داخل ہو جاؤ, آگے پیچھے آگے بٹھے مت رہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. یہ زندگی ہے, یہ اسلام کیا ہے, اللہ کی فرما برداری کی زندگی ہے, اور یہ ہماری پوری زندگی کو, پوری لائف کو گھیرے ہوئے ہے, ہمارے دیکھنے کو, سننے کو, بولنے کو, چاہنے کو, ہماری ایجوکیشن کو, ہماری کمائی کے نظام کو, بچوں کی تربیت کو. کوئی ایک چیز اگر اسلام سے خارج سمجھی جائے گی تو دین نامکمل سمجھا جائے گا. کسی چیز کے بارے میں آپ کہیں کہ اسلام اس میں کچھ نہیں بولتا, اسلام کی کوئی ہدایت نہیں ہے اس میں, کسی ایک بات میں آپ لائیں گے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دین نامکمل ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہے. اس وجہ سے دین ہماری زندگی کے ہر لائن میں رہبری کرتا ہے, اس کو اختیار کرنا اسلام میں پورے داخل ہونا ہے, اور اس کا مطالبہ ہے کہ آئی اللہ جن احمد خلو کسن میں کافا, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر مت چلو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس قوم کے ساتھ عجیب واقعات ہوتے تھے, ایک چیز سمجھیے آپ, حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی ساتھ رہتے تھے بنی اسرائیل کے, تو ان کے ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوتا تھا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا, دونوں چیزیں بہت ساتھ ساتھ چلتی تھی. یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے قرآن پاک میں سے, وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مصر سے لے کے چلے, آگے جانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, اے موسیٰ ہمارے واسطے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے. اتنی مصیبت سے کچھ چھڑا کے لائے تم کو اور پھر تم اس کے اندر مبتلا. بہت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے, ان کو غصہ ہو گیا, یہ ہوا سمجھایا ہوتا, پھر اس کے بعد تورات لانے کے لیے چلے گئے. جب وہاں سے آئے تو یہ واقعات پیش آئے جن کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, بہت سے واقعات آئے. اب یہ جو تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اب تم ایک ایسی بستی میں جاؤ جہاں پر تم کو ان بستی والوں کے ساتھ میں لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہاں جا کے لڑو، اللہ تم کو غلبہ دے دے گا اور پھر تم وہاں رہو اور وہاں رہ کے اطمینان سے تم اپنی زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑنے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ بس نہیں ہے کہ لڑنے کے جس کو، تو اب بولتا آپ تو ان کا تعارف یہ کراتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جب وہ جو چاہے کرتا ہے تو ہمیں لڑوانا کیوں چاہتا ہے، وہ خود ہی کیوں نہیں مار لیتا ان کو مارنا ہے، ایسی لاجک چلاتے تھے۔ تم کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ تمہیں کرنا ہے، وہ نہیں مانے، اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس جگہ سے یہ لوگ نکلنا نہیں چاہ رہے، میرا حکم نہیں مان کے، میرا حکم توڑ کے، وہاں پر 40 سال کے لیے ان کو بند کر دیتا ہوں۔ فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال بند تھے، جیل میں ان کو ڈال دیا، یتیہون فی الارض، گھومتے رہیں گے وہ اس میں۔ اس 40 سالہ مدت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ساتھ دیے، یہ بھی عجیب لطیفہ ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت کے واسطے ہیں اور وہ سزا کے واسطے اس میں ہیں۔ اب جنگل کے اندر کھائیں گے کیسا، تو ان کے لیے من و سلوہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، جنگل میں پانی کا انتظام، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتا تھا جو معجزاتی عصا تھا، اور ایک پتھر بھی ہوتا تھا جو کراماتی پتھر تھا معجزاتی، اس کے اوپر وہ مارتے تھے اللہ کے نام سے تو 12 چشمے اس میں سے نکلتے تھے، جب ہاتھ میں اٹھائے کے جایا جاتا تھا اس کو، لیکن جہاں پہ بھی رکھے اس کو ماریں گے اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے۔ اور یہ جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان سی میں تھے وہ 6 لاکھ تھے، اس پتھر کے پانی سے 6 لاکھ آدمی برابر پیتا تھا، اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے، اور جتنا پانی پینا ہے پیو، کپڑے دھو، سب کرو جو چاہے کر لو، سواریوں کو پلاؤ، سب ہوا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو دھوپ زیادہ لگتی تھی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اتنی دھوپ میں آپ مار ڈالو گے ہمیں، فرعون سے تو آپ تھوڑا چلائے، ہم آپ کی بات مانیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ چلن کھڑی کرتے رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ پروردگار کچھ مہربانی کر دیجیے، تو ان کے لیے سایہ پلن کر دیا ابر کا، تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، پانی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے چشمے سے میسر ہوتا تھا ہمیشہ، اور من و سلوہ ان کو کھانے کے لیے ملتا تھا، اور پھر بھی سزا ہی تھی ان کو، موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے ان کے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جو احکام ان کو دیتے تھے اس میں وہ پورے عمل نہیں کرتے تھے، کبھی کسی بات میں بحث ہو رہی، کبھی کسی بات میں بحث ہو رہی۔ اس لیے مسلمانوں، دین کے معاملے میں بحث مباحثے کی عادت یہ سب سے خراب بات ہے، بس یہ سمجھ لو یہ یہودیت کی علامت ہے، ادب ہونا چاہیے، بھائی جو اس کے اسکالر ہیں ان لوگوں سے پوچھو، ذرا کم بولنا، ذرا خاموش رہنے کی عادت ڈالنا، آپ کو جب آتا کچھ تو کہو کرے تو اچھا دکھتا، جب نہیں آتا تو بولنا جو ہے نا یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے سوسائٹی میں، خاموش رہنے کی عادت ہونا کہ اس معاملے میں بڑے کیا بول رہے ہیں، اہل علم حضرات کیا بولتے ہیں، اسکالر کیا بولتے ہیں، ان کو بولنے دیا جائے، ان کو غور کرنے دیا جائے اس مسئلے کے اوپر، جو مسائل ایسے آ جائے کہ جس میں تھوڑا سا علم نہیں ہے، کنفیوژن ہے، اور اہل علم حضرات، اہل حل و عقد جو ہے، جن کو مسئلے سلجھانے کی مہارت ہے، ان کو کرنا پڑے گا وہ کام، ان کا فیلڈ ہے وہ، ان کو ٹائم دیا جائے گا، اس میں ان کو موقع دیا جائے گا، اور وہ جیسا بول رہے ہیں ویسا عمل کرنا۔ ابھی ہمارے اپنے چاند کے مسئلے میں ماشاء اللہ مسلمانوں کی طرف سے بڑا اچھا مظاہرہ ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو علماء کرام فیصلہ کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اس کو فالو کریں گے، سیدھی سی سمپل سی بات ہو گئی، ورنہ کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا تھا، کتنا بڑا ہنگامہ ہو جاتا، امریکہ میں پہلے ہنگامے ہوتے رہتے، اس میں ایک نیا ہنگامہ وجود میں آنے والا تھا، لیکن اللہ پاک نے کتنا بڑا کام فرما دیا، یہ آپ حضرات کے اعتدال کی وجہ سے، بیلنس میں رہنے کی وجہ سے ہوا، سنجیدگی کی وجہ سے ہوا۔ اگلے بار تو بھائی اس معاملے میں ہم نہیں جانتے، جو علماء کرام جانتے وہ کریں گے، جو ہدایت کمیٹی جانتی وہ کرے گی، ہمیشہ قرآن حدیث کے مطابق عمل ہوتا وہ کیا جائے گا، اور قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی جب کوشش کی گئی تو کوئی الجھن بھی نہیں ہوئی، پریشانی بھی نہیں ہوئی، سب اپنا اپنا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اسی طریقے پر اب صحیح راستے پر ہونے پر کتنا اطمینان ہے، باضابطہ چاند دیکھ کے ہم نے تحقیق کر کے رمضان شروع کیا، ایک تسلی ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، ایک چیز گیس پہ شروع کر دیا آپ نے تو کوئی تسلی کی چیز نہیں ہوگی نا، تو پریشانی کی بات ہے۔ اور غلط اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کو اگر ناراض کرنے والی بھی چیز ہے وہ، کہ بھائی تم کو اصول کو بدلنا چاہیے، اصول کے مطابق تم کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ پچھلے قوموں میں یہ ایک بات تھی جس نے ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، ہمارے اندر ابھی تک وہ برائی نہیں آئی ہے، لیکن اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ بے ادبی کرنا وہ برائی ہے، اور ادب سے تمیز سے رہنا وہ اچھائی ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ادب، تمیز، ریاض، بڑوں کا مرتبے کو پہچاننا، جو مسئلہ جس سے متعلق ہے اس کو اس سے متعلق سمجھنا، جو ارباب حل و عقد ہیں ارباب حل و عقد سے متعلق ہے، جس میں نہیں بولنا ہے اس میں نہیں بولنا، جس میں بولنا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک چیز اللہ نے یہاں بیان یہ فرمائی کہ یہ نہیں ہے کہ جو یہودی کسی وقت میں ہے، جو نصارہ کسی وقت میں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، یا جو مسلمان ہے تو وہ جنت میں ہی جائے گا، نہیں، یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو، ہمارے پاس نجات کا مدار ایمان اور عمل ہے. اگر ایمان مسلمان اگر ایمان کو چھوڑ دے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان ہے تو اس کو بھی ایمان پہ رہنا پڑے گا، اس کو بھی اعمال صالحہ اختیار کرنے پڑیں گے، اور جو یہود و نصارا ہے ان کو بھی ایمان پر آنا پڑے گا. اللہ کے یہاں کسی کے کسی خاص قوم میں ہونا، کسی خاص نسل سے ہونا، کسی خاص وطن سے تعلق، کسی خاص علاقے سے تعلق رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک اور دور ہونے کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اور دور ہونے کا معیار تو ایمان اور اعمال ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر ایمان والے بھی ہیں تو ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ایمان پہ ہیں کہ نہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان ہے تمہارے پاس اور اعمال صالحہ ہیں، تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ہوگا. اور ایسے جو پچھلے قومیں ہیں ان کو اس وجہ سے کہ ان کے پیغمبر حضور سے پہلے آئے تھے، یہ وہ پہلے سے صاحب کتاب ہے، وہ پرانے مذہب والے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے. پرانا مذہب تو ویسے بھی کینسل ہو چکا ہے، اب یہودیت میں نجات نہیں ہے، اب عیسائیت میں نجات نہیں ہے، اب اسلام کے علاوہ کسی میں نجات نہیں ہے، سیدھے جہنم رسید ہوں گے. اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو لے کے کوئی جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں وہ ہرگز جا ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، ورنہ ایمان باقی نہیں رہتا. کچھ باتیں ایسی ہیں مذہب کی کہ پچھلے لوگوں کو بھی اس کی تاکید کی گئی تھی، آپ کو بھی کی جا رہی ہے، اللہ فرمانے اللہ تعالیٰ. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کا بہت اہتمام ہونا. دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا ضروری ہے. والدین ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر ملک میں، ہر علاقے میں بہر قابل احترام ہوتے ہیں. اچھا صرف عزت جو ہے نا یہ کافی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ خدمت بھی ضروری ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ صرف خدمت یعنی روٹی ڈال دیا، کپڑے دے دیے، کھانے کا خرچہ برداشت کر لیا، یہ کافی نہیں ہوتی. اصل یہ ہے کہ والدین کو جس چیز کی ضرورت اس وقت ہے، چاہے جانی خدمت کی ہو، چاہے عزت دینے کی ہو، چاہے مالی خدمت کی ہو، چاہے سپورٹ دینے کی ہو، کسی طرح کی ہو، اولاد کے ذمے ہے وہ ان کو فراہم کرنا، سوسائٹی میں بے عزت ہونے نہیں دینا ان کو. بعض مرتبہ کھانے پینے کی تنگی نہیں ہے لیکن کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں، لے کے ڈال دیے وہاں پہ، چلو جو بڈھوں کا گھر ہے اس میں جا کے پڑے رہو، کام نہیں ہے تمہارا یہاں پہ، تو ٹھیک ہے، ویسا مسئلہ کوئی ہے نہیں وہاں پہ، تو آدمی جا کے رہ گیا تو صحیح ہے، لیکن آپ کو معاشرے کے اندر وہ چیز کوئی عزت کی شمار نہیں ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کوئی مجبور ہیں اس کے لیے یا کوئی مجبور نہیں ہے. حتی امکان اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا لفظ آتا ہے اس میں، احسان کہتے ہیں ایکسٹرا کو، زائد کو، جو حق ان کے بنتے ہیں ان حقوق سے ہٹ کر وہ کچھ اور چاہیے ان کو، کہ اس میں عزت بھی ان کو دینی ہوگی، خدمت بھی دینی ہوگی. اور ماں اور باپ دونوں میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مالی معاملات میں ماں مقدم ہوتی ہے، اور عزت والے معاملات میں، جانی معاملات میں باپ مقدم ہوتے ہیں. یعنی احترام کرنا ہے کسی چیز میں، دونوں کی بات میں کس کی بات مانیں گے تو احترام باقی رہے گا. باپ ایک بات کہہ رہا، ماں ایک بات کہہ رہی، باپ کی بات مقدم ہوگی. کس کو پیسے دیں گے آپ؟ دونوں میں سے کسی ایک کو دے سکتے ہیں. پیسے آپ کے پاس اتنے ہیں کہ یا تو ان کی خدمت کریں گے یا ان کی کریں گے، دونوں کو نہیں کر سکتے، تو ماں سے کرنا پڑے گا آپ کو. باپ ماننے میں دونوں کی نہیں مان سکتے، ایسا کنڈیشن آیا ہوا تو باپ کی ماننی پڑے گی. یہ کہتے ہیں کہ احترام کے معاملے میں باپ مقدم ہوتا ہے اور خدمت کے معاملے میں ماں مقدم ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں میں بہرحال عزت میں بھی، احترام میں بھی، خدمت میں بھی، سب میں بھی ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک ضروری ہے. اور خاص طور پر مسلمانوں میں تو اس کی قدر بہت بنی ہوئی ہے، بہت بڑی قدر دی گئی ہے ماں باپ کو اس معاملے میں. اور صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ رشتے داروں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک ضروری ہے، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ جب بات کی جائے تو اخلاق سے بات کرنا چاہیے. کسی کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو علم کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عزت کا نشہ ہوتا ہے، عہدے کا نشہ ہوتا ہے، بڑاپن طبیعت کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں. ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمبلنس، تواضع کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات کرے، اور حتی الامکان کوشش کرے طلاقت وجہ کی. طلاقت وجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے پر بشاشت ہو. جب آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی چڑا ہوا ہے یا خوش ہے، اس آدمی کے طبیعت کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے یا نہیں کرنا چاہ رہا. تو طلاقت وجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا چہرہ بنانا کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت میں کہ آپ کا اچھا تاثر اس پر پڑے کہ یہ آدمی ناراض نہیں ہے یا چڑا ہوا نہیں ہے یا ٹینشن میں نہیں ہے، حتی الامکان یہ کرے. اور اگر وہ نہیں کر سکتا اس کو تو بتا دے کہ طبیعت میری ذرا گڑبڑ ہے، آپ کو خیال مت کریں. بقول الناس حسنا، بات چیت اچھی کرنے کی عادت ہونا یہ مسلمانوں کا ایک خاص وتیرہ ہے کہ آپس میں چھوٹے بڑے برابر والے دوست احباب ان میں سے جس کسی سے بات کرنے کی نوبت آئے، غریب کو امیر سے، امیر کو غریب سے، جس کو پڑھے لکھے کو بے پڑھے لکھے سے، بے پڑھے لکھے کو پڑھے لکھے کے ساتھ جس کسی کو بات کرنے کا موقع ہو تو اخلاق کا مظاہرہ اس کی بات سے ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ نماز کی پابندی ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہو. اللہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ اس پر قائم رہ سکتے ہیں پچھلے زمانے میں، پچھلی قوموں میں، اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر قائم رہتے کہ نہیں. پچھلوں کو بھی ہم نے یہ حکم دیا تھا، بہت کم لوگ اس میں سے قائم رہے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اب تم دیکھو کہ تم کتنے رہتے ہیں، نماز میں، زکوٰۃ میں، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنے میں، یتیموں اور مسکینوں اور رشتے داروں کے ساتھ میں سلوک کرنے میں، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے میں، اور اللہ کی بندگی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فارحمنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ رمضان کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، قرآن پاک کا سننا آسان فرما دیجیے، سنانا آسان فرما دیجیے، تراویح ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ جابوں کی، نوکریوں کی، مصروفیتوں کے ساتھ روزوں کو آسانی کے ساتھ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، تراویح بھی آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہر آپ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دیجیے، تقویٰ ان میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ خشیت پیدا فرما دیجیے، عنابت پیدا فرما دیجیے، آپ کو راضی کرنے کا جذبہ نصیب فرما دیجیے، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن و حدیث کے انوار و برکات سے ہمارے دل و دماغ کو معطر اور منور فرما دیجیے، ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق استعمال فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اس رمضان کے مبارک مہینے میں رحم فرما دیجیے. اے اللہ فضل فرما دیجیے، امت کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے، امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.